پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم.
اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا.
انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون.
تمہارے دوست نہیں مگر اللہ اور اس کا رسول اور ایمان والے کہ نماز قائم کرتے ہیں اور زکات دیتے ہیں اور اللہ کے حضور جھکے ہوئے ہیں.
ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون.
اور جو اللہ اور اس کے رسول اور مسلمانوں کو اپنا دوست بنائے تو بے شک اللہ ہی کا گروہ غالب ہے.
یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا من الذین اوتوا الكتاب من قبلكم والكفار اولیاء.
ایمان والو جنہوں نے تمہارے دین کو ہنسی کھیل بنا لیا ہے وہ جو تم سے پہلے کتاب دیے گئے اور کافر ان میں کسی کو اپنا دوست نہ بناؤ.
واتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین.
اور اللہ سے ڈرتے رہو اگر ایمان رکھتے ہو.
وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا.
اور جب تم نماز کے لیے اذان دو تو اسے ہنسی کھیل بناتے ہیں.
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ.
یہ اس لیے کہ وہ نرے بے عقل لوگ ہیں.
قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ هَلْ تَنْقِمُونَ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ مِن قَبْلُ وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ.
تم فرماؤ اے کتابیوں تمہیں ہمارا کیا برا لگا؟ یہی نا کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس پر جو ہماری طرف اترا اور اس پر جو پہلے اترا اور یہ کہ تم میں اکثر بے حکم یعنی نافرمان ہیں.
قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍ مِّن ذَلِكَ مَثُوبَةً عِندَ اللَّهِ.
تم فرماؤ کیا میں بتا دوں جو اللہ کے یہاں اس سے بدتر درجے میں ہیں.
مَن لَعَنَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ.
وہ جن پر اللہ نے لعنت کی اور ان پر غضب فرمایا اور ان میں سے کر دیے بندر اور سور اور شیطان کے پجاری.
اولئک شر مکانا واضل عن سواء السبیل.
ان کا ٹھکانہ زیادہ برا ہے اور یہ سیدھی راہ سے زیادہ بہکے.
صدق اللہ العظیم.
صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. مدنی چینل کے ناظرین، تلاوت کلام پاک آپ سورہ مائدہ کی آیات کی دیکھ چکے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن کریم کا نور عطا فرمائے، اور اللہ کریم ہمیں اپنے غضب سے ڈرنے کی بھی سعادت نصیب فرمائے کہ جو مغضوب ہو گئے، جن پر اللہ تبارک و تعالی کا غضب ہو گیا، تو ان کے لیے نہ دنیا میں جائے امان ہے اور نہ ہی حشر میں امان کی کوئی جگہ ہے، سہولت کی کوئی جگہ ہے، آسانی کی کوئی جگہ ہے. ہم اللہ تبارک و تعالی سے اس کے غضب سے جو ہے وہ پناہ چاہتے ہیں، پناہ مانگتے ہیں. اللہ کریم ہمیں اپنی پناہ جو ہے وہ عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی کے غضب سے بچنے کے لیے ایک بہترین طریقہ ہے کہ اس نے جو احکامات ارشاد فرمائے ہیں ان کی پاسداری کی جائے. اور انہی احکامات میں سے ایک بڑا اہم حکم، اسلام کے بنیادی ارکان جو ہیں، جس طرح فرمایا گیا بنی الاسلام علی خمس، پانچ چیزوں پر اسلام کی بنیاد ہے، تو کلمہ طیبہ کے بعد دوسرا نمبر آتا ہے نماز کا. تو آج اسی جو ہے وہ موضوع پر ہم بات کریں گے، نماز کے فضائل پر، نماز کو خشوع خضوع کے ساتھ ادا کرنے پر انشاءاللہ ہم بات کریں گے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں نماز پڑھنے کا ذوق اور شوق نصیب فرمائے، اور اللہ کی رحمت سے جن میں یہ ہے ان میں ہے، اور جن میں نہیں ہے اللہ تبارک و تعالی انہیں بھی عطا فرمائے، اور جن میں نماز پڑھنے کا ذوق اور شوق ہے اللہ انہیں استقامت اور مزید دوام عطا فرمائے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بندے کی روٹین بنتی ہے نماز کی، لیکن پھر بندہ کیا ہوتا ہے کہ اس سے ڈائیورٹ ہو جاتا ہے، وہ روٹین ٹوٹ جاتی ہے. اچھا، جب ایک دفعہ ٹوٹتی ہے تو پھر بعض اوقات بندہ اور سستی کا، پھر بالکل ہی سستی کا جو ہے وہ شکار ہو جاتا ہے. تو ان چیزوں کو بھی جو ہے وہ آج زیر گفتگو لائیں گے، آپ کی کالز کو اور آپ کے میسیجز کو بھی شامل کریں گے. ہمارے بہت ہی پیارے نعت خوان جناب قبلہ عدنان شیخ عطاری صاحب آج ہمارے ساتھ پروگرام میں خصوصی طور پر شامل ہیں. مرحبا عدنان بھائی، اللہ عنہ مبارک فرمائے. کون سا کلام سنائیں گے؟
انشاءاللہ الرحمن، سید امیر اہل سنت کا بہت پیارا کلام ہے جو مدینے کے تصور میں جیا کرتے ہیں.
مرحبا ارشاد،
ہر جگہ لطف مدینے کا
لیا کرتے ہیں. مرحبا.
میں نے ساتھ تیرے گھر آیا. کس کو زبان نہیں وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو بیان جس کا بیان نہیں صلو علیہ وآلہ کئی سن جو مدینے کے تصور میں جیا کرتے ہیں جو مدینے کے تصور میں جیا سب حال دل بیان کروں سرور کے سامنے جالی پکڑ کے لگ سربت دے مجھے بس یہ سعادت دے تیرے قدموں میں مر جاؤں میں رو رو کر مدینے میں
Oh,
माशाल्लाह माशाल्लाह मरहबा, क्या बात है अदनान भाई, बहुत जबरदस्त कलाम बड़े प्यारे अंदाज में पढ़ा आपने। अल्लाह आपको बरकतें अता फरमाए और हमें अल्लाह मदीने मुनव्वरा ज़ाद अल्लाह शरफ़ व तअज़ीमा की बाअदब हाजिरी नसीब फरमाए। सफ़र अल्लाह नसीब करे, मक्के मदीने का नसीब करे, हज का नसीब करे, उम्रे का नसीब करे, तो उसमें भी नमाजों की पाबंदी को फरामोश ना किया जाए। तो यहीं से हम सब ले लेते हैं इसको। उस्ताद किबला बिलाल मदनी साहब दामत कदमुल कुदसिया हमारे साथ अल्हम्दुलिल्लाह प्रोग्राम में शामिल हैं, तो इन्हीं से गुफ्तगू का जो है वो आगाज़ करेंगे। सरब बंदा बाज़ औक़ात एहराम की हालत में होता है और मक्के शरीफ का कसर किया होता है उम्रे का, लेकिन रस्ते में जो नमाज के हवाले से सुस्ती का मुजाहरा देखने में आता है, सुस्ती बोलें, गफलत बोलें, या इसको क्या टाइटल लेबलाइज कैसे करना चाहिए, कुछ इस हवाले से भी फरमाएं। उमूमन जो है वो फजर की नमाज के हवाले से शायद ये सूरत हाल ज़्यादा जो है बन जाती है। कुछ टाइम पीछे से जो है वो लगा हुआ होता है, जहाज़ से उतरे, वो सारा वो जो भी प्रोसेस है इमिग्रेशन ग्राहक के, उससे एयरपोर्ट से बाहर आए, बाहर आते ही वो आगे उन्होंने बसों में बिठा दिया, अब बसों में बैठे हैं। अब जिसके वो नमाज की फिक्र है उसको कम से कम नमाज की टाइमिंग के हवाले से पता होता है कि भाई इतने बजे, जैसे हमारे मोबाइल में भी और भी नाज़रीन के मोबाइल में भी प्रेयर टाइम एप्लीकेशन भी होती है। तो इस तरह से जो टाइम है नमाज का, ये बाज़ औक़ात जो है वो गुजर भी जाता है। अच्छा, लोग ये भी कहते सुनाई दिए कि जी हमें तो बस वालों ने नमाज भी नहीं पढ़ने दी, क्या फरमाएंगे आप?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमाज एक बहुत ही बुनियादी इबादत है, जिसके बगैर दीन ही मुकम्मल नहीं है। देखा जाए तो नमाज इतनी अहम इबादत है कि सलमान भाई आप जानते हैं कि इस्लाम की बुनियाद जो है वो पांच चीज़ों पर है
जी।
अल्लाह ताला के एक होने की गवाही देना, फिर इसके बाद नमाज, रोज़ा, ज़कात और हज, पांच चीज़ें हैं जिनकी बुनियाद, इस्लाम की बुनियाद इन पांच चीज़ों पर है
जी।
लेकिन बहुत सारे मुसलमान हैं कि जिन्हें इन पांच में से अक्सर पर अमल का मौका नहीं मिलता
जी,
या ये कहा जाए कि इनमें से दो पर अमल का मौका नहीं मिलता।
सही।
जाहिर है कि जिसको हज पर जाने की ताकत इस्तेआत नहीं है वो हज नहीं कर पाता, सारी जिंदगी भी नहीं कर पाता।
ऐसी बात।
अगर मालदार नहीं है तो ज़कात भी उस पर नहीं।
सही।
बीमार हो जाता है तो रोजा भी नहीं रख पाता।
सही।
बची क्या चीज है?
नमाज।
नमाज और एक है अल्लाह ताला के एक होने की गवाही देना। अब अल्लाह ताला के एक होने की गवाही जिंदगी में एक बार दे दी, काफी है।
सही।
तो एक ही चीज बाकी रह जाती है इन पांच पिलर्स में से, इस्लाम की बुनियाद जिन पांच चीजों पर है, उनमें से फिर एक ही चीज रह जाती है कि जो हर मुसलमान ने करनी ही करनी है। यानी अरकान इस्लाम अगर पांच है तो मैं बात करूं कि मुसलमान होने के लिए अगर अरकान इस्लाम तो पांच है, लेकिन रुकन मुस्लिम या अरकान मुस्लिम फिर शायद ये दो रह जाते हैं कि کہ اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کی گواہی دی، اور ایک وہ چیز ہے کہ جو کافر اور مسلمان کے درمیان فرق کرتی ہے، اور وہ نماز ہے. اب آپ نے جو بات کی بندہ چلا ہے سفر حج کے لیے اور سفر مدینہ کے لیے یا عمرے کے لیے، اور اس میں جو نمازوں میں سستی کا حال ہے، اس میں ایک بہت بڑی وجہ لا علمی کی ہے. بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ سفر میں اگر نماز نہ بھی پڑھے نا تو چلتا ہے. میں نے خود سلمان بھائی یہ دیکھا ہے کہ مدینہ منورہ سے واپسی کی فلائٹ تھی، فجر کی نماز کا وقت ہوا جہاز میں، شاید بمشکل پوری فلائٹ جو تھی اس میں عمرہ پیسنجر تھے، شاید ایک یا دو پیسنجر یا تین چار پیسنجر ہوں گے جنہوں نے اٹھ کر نماز پڑھی، اس کے علاوہ پورا جہاز اپنی سیٹوں پہ بیٹھا رہا. یعنی ایک نماز ہوتی ہے تو کچھ نہ کچھ ہل جل ہوتی ہے، کچھ پتہ چلتا ہے، وضو کے لیے اٹھتے ہیں یا لوگ کھڑے ہوتے ہیں، اور اس جہاز میں باقاعدہ کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کے لیے ایک پریئر ہال بھی تھا. اس کے باوجود حال یہ تھا کہ لوگ نماز فجر کا وقت کب شروع ہوا، کب ختم ہوا، اور پوری کی پوری فلائٹ یا اس میں سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ نماز پڑھنے سے رہ گئے. وجہ کیا ہے کہ شاید لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سفر میں نماز معاف ہے، یا یہ سمجھتے ہیں کہ اگر سفر میں نماز رہ بھی جائے تو کوئی بات نہیں، بعد میں پڑھ لیں گے. اسی طرح یہ جو معلم کے معاملات ہوتے ہیں، اور تھکن بھی ہوتی ہے، احرام کی حالت ہوتی ہے، وضو کے مسائل ہوتے ہیں. اب جس کو نماز کی فکر ہے تو وہ یہ خیال رکھے گا کہ مجھے وضو بھی کرنا ہے، اور اگر وضو نہ ہونے کی صورت میں کہاں کہاں تیمم مجھے کرنے کی اجازت ہے اسے پتہ ہوگا، بٹ تیمم کن چیزوں سے کرنا ہے. تو اس کے لیے علم ضروری ہے، اور دوسری چیز ہے نمازوں کی فکر. یہ دو چیزیں ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اپنی نمازوں کی حفاظت میں کامیاب ہو سکتا ہے. لیکن عمرہ کرنے کے بعد اتنی تھکن ہوتی ہے، اور خاص طور پر ایام حج میں حج کرنے کے بعد اتنی تھکن ہوتی ہے کہ اگر اس میں نمازوں کی جیسی فکر ہونی چاہیے، اگر ویسی فکر نہ ہونا تو حج تو کیا، عرفات کے میدان میں حاضری بھی دی، اب یہاں مژدہ بھی ملا کہ آج تم ایسے پاک ہو گئے جیسے ماں کے پیٹ سے آج ہی پیدا ہوئے ہو، تمام کے تمام گناہ معاف. لیکن اس مقام پر کہ جہاں ایک پر ایک لاکھ گناہ دیا جاتا ہے، چاہے ثواب ہو یا چاہے نیکی ہو یا چاہے گناہ ہو، ایک لاکھ دیا جاتا ہے، وہاں جا کر بندہ اگر نماز قضا کرے تو یہ بہت بڑی محرومی اور بہت بڑی بدنصیبی ہے. وہاں ایک کا ایک لاکھ اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے، تو نماز قضا کرنے پر بھی اور اس جگہ نماز قضا کرنے پر بہت بڑا گناہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب ہے. تو چاہے سفر میں ہو یا حضر میں ہو، کسی صورت میں بھی نماز قضا نہیں
کرنی چاہیے. بڑی بڑی پیاری بات اور بڑی بنیادی بات کہی آپ نے. اب سر اسی طرح جیسے احرام کی حالت ہوتی ہے، احرام ظاہر سی بات عمرے کے لیے جائے گا تو احرام باندھے گا، حج کے لیے جائے گا تو اس کے لیے جو ہے وہ احرام ہے. تو احرام میں بعض اوقات بندہ جو ہے وہ احرام باندھا ہوا اس انداز پہ ہوتا ہے کہ وہ انکمفرٹیبل ہوتا ہے. یعنی جسے یوں بولیں کہ ایزی ٹو یوز، یوں سمجھے سچویشن وہ نہیں ہوتی،
ہم لوگ اس کے عادی نہیں ہوتے نا.
ہاں جی،
اس وجہ سے بھی ہوتا.
تو یہ اس سے بھی جو ہے وہ مسائل ہو جاتے ہیں، بلکہ کئی لوگوں کو تو مطلب میں نے یہ دیکھا سر، ہماری جس سفر سے جو ہے واپسی تھی، اور ہم لوگ تو عمرے سے واپس آ رہے تھے، اور کچھ لوگ جو ہے وہ جا رہے تھے، جہاز کا اسٹے تھا 3-4 گھنٹے کا یا پتہ نہیں 5-6 گھنٹے کا اسٹے تھا دبئی ایئرپورٹ پر. تو وہاں پر نماز پڑھنے جو ہے میں گیا وہاں جگہ پر لاؤنج میں، تو وہاں صرف اب عمرہ کرنے والے لوگ جو کچھ افغانستان کے تھے، کچھ یہاں ہمارے یہاں پاکستان سے بھی تھے، تو ان کو میں نے دیکھا تو وہ بیچارے بڑے پریشان تھے کہ ان کو احرام باندھنا ہی جو ہے وہ نہیں آ رہا تھا. اچھا اب ان میں میں نے جو ہے نا وہ ایک کو احرام میں نے کہا چلے لائیں میں آپ کو
دکھا دیتا ہوں.
ہاں جی، ان کو میں نے باندھا، اور یوں جو ہے وہ ان کو پھر میں نے کہا اچھا چلو اب دوبارہ آپ ٹرائی کریں اس کو کیسے اس کو باندھیں گے. پھر ان کو تھوڑا سکھایا تھا، اب لوگ اس سے متوجہ ہوئے. اب آپ یقین مانیں کہ میرے یہ میرا ٹائم کیسے گزرا ہے یہ پتہ نہیں چلا. تو یوں مطلب نظام بن گیا. تو احرام کی حالت میں بندہ احرام بھی اسی طریقے سے باندھے جو طریقہ امیر السنت نے بتایا ہے، تو اس سے بندہ وضو کے لیے بھی، نماز کے لیے بھی، طہارت کے لیے بھی بڑا کمفرٹیبل بھی جو ہے وہ رہے گا، اور نماز کے حوالے سے کوئی پرابلم اور پریشانی بھی نہیں ہوگی.
اس میں یہ بھی ہوتا ہے نا کہ احرام کی حالت میں جب نماز پڑھتے ہیں تو اب ظاہر ہے کہ چاہے آپ احرام میں ہوں یا عام کپڑوں میں ہوں، جسم تو چھپانا ضروری ہے نا.
جی،
کچھ حصہ ہے جو چھپانا فرض ہے، کچھ حصہ ہے جو چھپانا واجب ہے. اگر دوران نماز جو ہے وہ چادر سنبھل ہی نہیں رہی، اور اگر یہ سینہ اور پیٹ اگر ننگا ہو رہا ہے تو نماز واجب الادا ہو جائے گی. اگر خدا نہ خواستہ وہ احرام کی چادر ناف سے ہی نیچے سرک رہی ہے تو ستر عورت کھلنے کی صورت میں نماز ہوئی نہیں. تو لا علمی کی وجہ سے قید چلے تھے ایک ثواب کمانے کے لیے، ایک نیک کام کے لیے، لیکن علم نہ ہونے کی وجہ سے اور تربیت کی کمی کی وجہ سے بعض اوقات اس طرح کی چیزیں سامنے آتی ہیں، اور بندہ گناہگار ہو رہا ہوتا ہے اسے پتہ بھی نہیں ہوتا. اللہ علمی آپ جانتے ہیں کہ عذر نہیں ہے.
صحیح.
کہ آپ کہیں قیامت کے دن رب کی بارگاہ میں کیا کہیں گے کہ یا اللہ مجھے پتہ ہی نہیں تھا تو تو جب مجھے پتہ ہی نہیں تھا تو سب چلتا ہے, تو یہ تو جواب بنے گا نہیں.
صحیح.
اس دنیا میں آئے ہیں, علماء کی صحبت ہے, نیک لوگوں کی صحبت ہے, سیکھنا تو ضروری ہے.
درست.
اور جو پیغام آپ کو دیا جا رہا ہے اسے سیکھیں, اور جس کام کے لیے بھی آپ جا رہے ہیں
جی,
کوئی بھی کام کرنے کے لیے آپ جاتے ہیں تو پہلے اس کو سیکھتے ہیں.
جی.
اسی طریقے سے حج کے لیے چلیں یا عمرے کے لیے چلیں تو سیکھنا ضروری ہے کہ احرام کس طرح باندھنا ہے اور دوران احرام نماز کس طرح پڑھنی ہے.
جی.
تو یہ سیکھیں. اب سیکھے گا کب بندہ؟ جب اس کا ذہن ہوگا.
صحیح.
سب سے بنیادی چیز یہی ہے کہ اگر آدمی کی سوچ ہو اس حوالے سے اور فکر ہو تو کام خود آسان ہو جاتا ہے.
درست فرمایا. دو باتیں استاد صاحب آپ کی گفتگو سے جو بڑی واضح ہیں, جن کو دو آپ بلٹ پوائنٹس کہہ سکتے ہیں. ایک تو یہ پتا چلا کہ سفر ہے یا حضر ہے. اب سفر کر رہے ہیں یا گھر پر جو ہے وہ رہ رہے ہیں تو نماز پڑھنا فرض ہے. جس طرح گھر پر ہیں اپنے علاقے میں ہیں وہاں پر نماز فرض ہے, اسی طرح سفر میں ہے تو سفر میں بھی کیا ہے, نماز
فرض
ہے. جس طرح گھر میں بندہ رہ رہا ہے عام روٹین میں ہے اور نماز نہیں پڑھتا تو یہ گناہگار ہوگا, یوں ہی سفر میں اگر نماز نہیں پڑھ رہا تو اس میں بھی گناہگار ظاہر سی بات ہے یہ ہوگا. اور پھر دوسری بات یہ ہے سفر کے حوالے سے, سفر میں ایک بات کر کے
جی
اس کو جو ہے وہ کنٹینیو کر لوں. اور دوسری بات یہ ہے کہ مکے مدینے کا بھی اگر سفر ہے, احرام کی اگر حالت میں بندہ جو ہے وہ جا رہا ہے, اب اس کو کیسے نماز پڑھنی ہے اس کا بھی اسے علم بھی ہونا چاہیے, اور کوشش کر کے کچھ تجربہ بھی کر لے اپنے علاقے میں, اپنے گھر میں, اپنے وطن میں, تو یہ ضرورت رہے گی. یہ تو بات کلیئر ہوگی. دوسری بات سر میں چاہ رہا ہوں ایک ہم اس عنوان کو بھی لے کر کے بات کو جو ہے وہ کنکلوڈ کر دیں کہ مبارک سفر ہے جیسے مکے مدینے کا سفر ہے, تو اس میں بھی جو ڈرائیور حضرات ہیں یا جو ٹرانسپورٹ کمپنی کے جو مالکان ہیں ان کی میرا خیال ہے ایک ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ جب نماز کا وقت ہے تو پھر وہ نماز پڑھنے کے لیے نمازیوں کو یہ رخصت دیں. کیا فرمائیں گے اس پر؟
بالکل ظاہر ہے کہ ایک مبارک سفر کے لیے, اور عام طور پر وہاں یہ مسلمان ہی ہوتے ہیں, ڈرائیور جو ہے وہ نان مسلم تو نہیں ہوتا, عام طور پر مسلمان ہی ہوتا ہے. اب مسلمان کو ہی اگر نماز کا احساس نہیں ہوگا تو کس کو ہوگا؟ اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ یہ روکے, اور اگر پیسنجرز بھی اگر اس بات کا اظہار کریں, بعض اوقات ہوتا کیا ہے کہ اس نے نماز کے لیے روکی ہوتی ہے.
صحیح.
لیکن اب چونکہ کمیونیکیشن گیپ ہوتا ہے, ڈرائیور عربی ہے, لوگ جو ہیں وہ پاکستانی ہیں, بولنے سمجھنے کا فرق ہے, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی تو گاڑی کھانے کے لیے رکی ہے, نماز کے لیے آگے کسی اسٹاپ پہ رکے گی.
صحیح.
اس انتظار میں کہ پھر نماز کے لیے رکے گی, ایک اعلان ہوگا, وہاں اتر کے کوئی اذان ہوگی, جماعت ہوگی, تو اس چکر میں نماز رہ جاتی ہے. اب وہ روکتے ہیں کہ آپ اتریں تو کھانا بھی کھا لیں, تو بھائی حجات سے فارغ بھی ہو جائیں, نماز بھی پڑھ لیں, ہر چیز کر کے آپ جو ہے وہ دوبارہ اپنے سفر کا آغاز کریں. لیکن وہی کمیونیکیشن گیپ کی وجہ سے بھی ایسا ہوتا ہے, فکر اگر ہونا کہ مجھے میری نماز پڑھنی ہے
جی,
تو ہمیں تو نہیں یاد پڑتا کہ شاید سفر میں ڈرائیور کی وجہ سے یا کسی اس طرح کی کسی وجہ سے ہماری نماز رہی ہو.
صحیح.
سفر آپ بھی کرتے ہیں, سفر ہم بھی کرتے ہیں
جی,
تو اگر بندے کو فکر ہو تو اس کے لیے راہیں آسان ہو,
راہیں بن جاتی ہیں. بڑی پیاری بات کہیں. اللہ پاک ہمیں نماز کی پابندی کرتے رہنے کی سعادت جو ہے وہ نصیب فرمائے.
آمین.
اور اس کے لیے ایک بہترین طریقہ یہ ہے کہ بندہ باوضو رہے. خالد بھائی,
سبحان اللہ,
باوضو رہے گا تو جہاں بھی تھوڑا سا بھی ٹائم ملے گا تو وہ نماز کو اس کے فرائض اور واجبات کے ساتھ پورا کرنے میں کامیاب ہو جائے گا. بالخصوص اگر ٹرین کا بھی سفر ہے
جی.
پہلے نمبر پر تو یہ ہے کہ یہ بات ہمارے ہاں کہی جاتی ہے کہ آپ ٹریول کر رہے ہیں تو آپ اپنی نماز کو پہلے سے ہی کیا کریں گے, دیکھ کے رکھیں گے کہ ہم نماز جو ہے وہ کس طرح پڑھیں گے, کہاں پڑھیں گے. اچھا, یہ ہم خالد بھائی جب واپس آ رہے تھے, اب دیکھیں نیک بندے کی صحبت ہو نا تو پھر وہ چیزیں بہت ساری پتہ چلتی رہتی ہیں. عبدالحبیب بھائی کے ساتھ سفر تھا تو مدینہ منورہ سے جو ہے وہ واپسی تھی, ایئرپورٹ میں ہم تھے اور اس طرح تھا کہ ہماری جو فلائٹ کا ٹائم تھا تو اسی کے قریب قریب جو ہے وہ یوں سمجھے کہ نماز عصر کا بھی غالباً عصر کا ہی مجھے یاد پڑ رہا ہے وقت تھا, یہ بھی تھا. تو ہمارے یہ عبدالحبیب بھائی نے بتا دیا کہ بھائی اگر تو جہاز آن ٹائم ہے تو پھر ہم نماز جہاز میں جو ہے وہ کیسے پڑھیں گے, یہ بھی طریقہ کار انہوں نے ایک ہمیں بتایا. ٹھیک ہے, اور جو ہے وہ بڑا زبردست طریقہ تھا جو جہاز میں نماز پڑھنے کا تھا, یعنی جب جہاز جو ہے وہ ٹیکسی کر رہا ہے اور وہ اس طرح سے اسی میں ایک وہ بتایا انہوں نے ہمیں, بڑا وہ تھا. اچھا, لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوا, ہم لوگ سب پہلے ریڈی تھے, عبدالحبیب نے کہا کہ اب سب باوضو رہے ہیں اور ہم سب ریڈی تھے نماز پڑھنے کے, باوضو تھے تو جہاز اللہ کے کرم سے مطلب یوں کہہ لیں بہرحال ایک طرح سے وہ تھوڑا لیٹ ہو گیا, وہ آدھا گھنٹہ وہ لیٹ ہو گیا, آپ نے آرام سے عصر کی جہاں نماز پڑھی اور یوں کام ہو گیا. لیکن آپ دیکھیں دونوں سچویشنز میں سرب رہنمائی موجود تھی کہ اگر لیٹ ہو گیا پھر تو مسئلہ ہی نہیں ہے, آپ نے ادھر ہی مطلب نماز پڑھ لینی ہے, اور اگر یہ چل پڑتا ہے تو پھر نماز کیسے پڑھنی ہے, اس پر بھی ہمیں وہ کیا کر دیا, گائیڈ کر دیا. تو باوضو اگر بندہ میرا خیال ہے خالد بھائی رہے نا
جی,
تو یہ بھی نماز پڑھنے میں بڑی ایک معاون بندے کو چیز ثابت ہو سکتی ہے.
سر ہم بھی سفر کرتے ہیں, بہت ساری چیزوں کا ہم خیال رکھتے ہیں, ایون
سفر بھی ہو گیا گھر میں بھی ہو, دونوں طرح سے لے سکتے ہیں,
دونوں طرح سے
جی.
لیکن خصوص اگر ہم سفر کی بات کو لیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اگر برتھ بھی ہمیں ملے گی نا, ٹرین کا سفر ہے, تو پھر بھی ہم یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ وہاں آرام کیسے کرنا ہے, تکیہ کس چیز کو بنانا ہے, اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کا تو ہم خیال رکھیں. لیکن جو اہم فریضہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں عطا فرمایا ہے, نماز ادا کرنی ہے, اس کا بھی خیال رکھا جائے. اور جس طرح آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ بندہ باوضو ہے, تو یوں سمجھیں کہ وہ تیاری میں ہے مکمل, کہ اب مجھے موقع ملے گا تو میں نے نماز ادا کرنی ہے, فرض متوجہ ہوا تو میں نے اس کی ادائیگی کی طرف آگے بڑھنا ہے, تو وہ انشاءاللہ کر بھی لے گا. لیکن جس کی عادت اور روٹین سستی کی ہوتی ہے, یا اللہ معاف فرمائے کہ کبھی اس طرح اچھے افراد کے ساتھ سفر نصیب تو ہو گیا لیکن پریکٹس نہیں ہے نماز کی, تو پھر وہ یوں کر رہا ہوتا ہے کہ جب دو چار بندے ایک دو رکعتیں پڑھ لیں گے اپنی اپنی, تو پھر جا کے وہ بندہ چلو یار میں بھی وضو کرنے کے لیے چلا جاؤں, اب اس کو اکیلے پن کی وجہ سے یار میں کیسے جاؤں گا, کہیں لوگ نہ نکل جائیں, کہیں یہ نہ ہو جائے, کہیں وہ نہ ہو جائے, ان دھڑکوں سے بچے رہنے سے بچے رہنے کے لیے یہ بھی بہت بہترین بات ہے کہ پہلے ہی بندہ تیار رہے, باوضو رہے, اور اپنی نماز جب تک اپنی توجہ میں نہیں ہوگی نا, تو دوسروں کی توجہ دلانے سے بھی اتنا خاص ویسے فرق پڑتا ہے اثر, جب کوئی کہے کہ بھائی نماز پڑھ لو تو کال تو آ رہی ہے اور بندہ آگے بڑھتا بھی ہے, لیکن سب سے بہترین چیز ہے کہ بندہ خود سے احساس ذمہ داری لے. جس طرح بہت ساری چیزوں کا اہتمام انتظام یہ خود کر رہا ہے, تو اپنی نماز کے لیے آگے بڑھنے کے لیے بھی اسے خود سوچنا ہوگا. یہ تو ایک دوسرا معاملہ رہا یا مقدس سفر وغیرہ کے بارے میں بات ہوئی. سلمان بھائی لوگ پکنکس وغیرہ کے لیے جاتے ہیں, پوری کی پوری بسیں, پوری کی پوری گاڑیاں جا رہی ہیں, اور سب کے سب مطلب پورا دن کہیں واٹر پارک میں ہیں, کسی اس طرح کی جگہ پر ہیں, سب انجوائمنٹ کے نام پر ہو رہا ہے, لیکن نماز ایسی مس ہے کہ وہ عادت ہی نہیں ہے. تو حالانکہ سبھی کچھ میسر ہے, نماز کے لیے پلیس اگر الگ سے دی ہوئی ہے, لیکن توجہ میں آئے تب جا کے بندہ وہ کام کرے, کوئی کہے تو جا کے بندہ وہ کام کرے. تو جب تک یہ احساس خود سے نہیں ہوگا, اور اس کو یوں نہیں سمجھیں گے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کیوں عطا فرمائی ہے, کس لیے عطا فرمائی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کیسے کنیکٹ ہے نماز سے. ارشاد فرمایا اقیم الصلاۃ لذکری, میرے ذکر کے لیے نماز کو قائم کرو. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جو انعامات نماز پڑھنے والے کو عطا فرما رہا ہے, بندہ اس پر توجہ دیتا رہے گا, یا بار بار وہ روایتیں, وہ احادیث, وہ آیات قرآنی جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی فرضیت کا بیان فرمایا
جی,
جب وہ بار بار ہماری سماعتوں سے ٹکراتی رہیں گی تو انشاءاللہ اور بھی دل عبادت کی طرف آئے گا, اور جب عبادت کرنے والوں کے واقعات اور ان چیزوں کو دیکھیں گے کہ جب عبادت کرنے والوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے کرم فرماتا ہے, تو اور بندے کی توجہ بڑھے گی. ایک بات یہاں ضمناً عرض کروں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد یہ کیا کر رہے ہیں, جب اس کو بیان فرمایا تو آخر دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انبیاء اپنی قبروں میں نماز ادا فرماتے.
اللہ اللہ اللہ,
اب ذرا دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے کیسا یہ اکرام فرمایا ہے کہ ان کو قبروں میں بھی نماز کا موقع ہے. تو بندہ جب زندہ رہے اور انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام ان کے اتباع کرنے والے, ان افراد کے پیچھے چلنے کی تو ساری زندگی یہ دعائیں کرتا رہتا ہے, تو یہ دیکھیں نا کہ وہ تو قبروں میں بھی نماز ادا کریں, اللہ انہیں یہ اکرام عطا فرمائے, اور میں جیتے جی نماز سے جی چرا رہا ہوں تو یہ میرا انداز ہونا نہیں چاہیے.
اللہ
میں پہنچوں نماز پڑھوں گا جماز, میں پہنچوں نماز پڑھوں گا جماز, مصحف کیسی عطایا الہی, مصحف
کال شامل کرتے ہیں پھر آگے بڑھتے ہیں. جی
مولانا صاحب سے فرمائش ہے کہ آج کے دور میں نماز کی کیا حکمت ہے؟
آج کے دور میں نماز کی کیا حکمت ہے؟ اللہ کا حکم ہے, رسول اللہ کا حکم ہے, اس کو پورا کرنا ہے. حکمت ہی حکمت ہے, ہر دور میں یہی حکمت ہے. کچھ فرمائیں گے اس پر؟
نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تو نماز کو مومنوں کے لیے معراج قرار دیا ہے. وہ قیامت تک کے لیے معراج ہے, ایک بندے کی بلندی ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے رب سے ملاقات کی, یہ میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج ہے. بندہ نماز پڑھتا ہے, اپنے رب سے ہم کلام ہوتا ہے, چاہے وہ دور مصطفیٰ میں ہو, دور صحابہ میں ہو, یا آج کے دور میں ہو, یا قرب قیامت میں ہو. جب بھی نماز پڑھے گا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑا ہو رہا ہے نا, تو پروردگار عز و جل کی بارگاہ ہمیں کھڑا ہونا یہی ایک اتنی بڑی سعادت ہے. علامہ شیخ شاراوی رحمۃ اللہ تعالی نے ایک جگہ پہ بیان کیا ہے کہ کسی شخص نے اگر کوئی چیز بنائی ہو, کوئی چیز, کوئی مشین بنائی ہو, کوئی کریشن ہو, اور وہ انجینئر کے سامنے وہ کریشن, وہ چیز دن میں 5 مرتبہ لائی جائے, یا سوچے دن میں 1 مرتبہ لائی جائے. ایک فیکٹری میں ایک مشین ہے, جو مشین روزانہ انجینئر آ کر اس کا معائنہ کرتا ہے, روزانہ آ کر معائنہ کرتا ہے. مجھے بتائیے کیا وہ اس مشین کی کارکردگی میں اور اس مشین کے چلنے میں کوئی خرابی ہوگی؟ کیونکہ روزانہ اس کو انجینئر دیکھ رہا ہے. تو انسان جو ہے وہ اپنے رب کی کریشن ہے, اپنے رب کا بنا ہوا ہے. تو بندہ جب اپنے پروردگار عزوجل کی بارگاہ میں دن میں 5 مرتبہ حاضر ہوتا ہے, اس کی بارگاہ میں جس رب نے اس کو بنایا ہے, ایک مشین اگر انجینئر کے سامنے جائے تو اس کی حالت درست رہتی ہے, تو بندہ بنا ہوا ہے اپنے رب کا, جس کی یہ بناوٹ ہے اور جس کا بنا ہوا ہے, اس کے سامنے جب دن میں 5 مرتبہ حاضر ہو تو اس کے دل کی صفائی کا حال کیا ہوگا, اس کا ذہن کیسا صاف ستھرا ہوگا, اس کا ظاہر و باطن کیسا صاف ستھرا ہوگا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا نا کہ کسی تمہارے گھر کے سامنے سے نہر ہو اور وہ دن میں 5 مرتبہ اگر اس میں نہائے تو بتاؤ اس پہ کوئی محل باقی رہے گا؟ صحابہ نے کہا نہیں یا رسول اللہ. کہا یہی مثال ہے کہ جو دن میں 5 مرتبہ رب کی بارگاہ میں حاضر ہو, بھلا اس کے دل میں یا اس کے ذہن میں یا اس کے جسم پر کیسے کوئی محل باقی رہ سکتا ہے؟ تو ہم اپنے پروردگار عزوجل کی کریشن اور بناوٹ ہیں, اللہ نے ہم کو بنایا ہے, تو اگر ہم اسی کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں تو وہ ہمارا ظاہر بھی اچھا کر دے گا اور باطن بھی اچھا کر دے گا.
واہ واہ. سبحان اللہ. نماز پڑھیں تو کیسے پڑھیں؟ جانشین امیر السنت کا ایک بہت ہی پیارا ویڈیو پیکج ہے ہمارے پاس, آگے دیکھیں نماز پڑھیں تو ایسے.
حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بہت توجہ کے ساتھ نماز ادا کرتے تھے. ایک مرتبہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہے تھے اور قریب ہی آپ کا مدنی منا موجود تھا, اچانک چھت سے ایک سانپ اس کے قریب گر گیا. لوگوں نے سانپ سانپ کہہ کر شور مچایا اور آخر کار اس سانپ کو مار دیا. اتنا کچھ ہونے کے باوجود آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی طرح نماز پڑھتے رہے. جنتی صحابی حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت مدینہ کے موقع پر پیدا ہوئے. آپ کے والد محترم دنیا میں جنت کی بشارت پانے والے صحابی حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کی والدہ حضرت اسماء بنت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بہادر اور نماز اور روزے سے محبت کرنے والے تھے. اس حکایت سے ہمیں یہ مدنی پول ملتا ہے کہ نماز پوری توجہ کے ساتھ ادا کرنے کی عادت بنانی چاہیے, کہ یہی انداز ہمیں صحابہ کرام علیہم رضوان کی زندگی سے ملتا ہے. اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, نماز میں دو کالی چیزیں سانپ اور بچھو کو قتل کر دو. مفتی احمد یار خان نئی میں رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اگر نمازی نماز میں سانپ یا بچھو دیکھے تو اسے مار سکتا ہے, اگر اس طرح مارا کہ نماز ٹوٹ گئی تو اب جو ہے یہ نماز دوبارہ پڑھنی ہوگی, مگر یہ کہ یہ شخص نماز توڑنے کی وجہ سے گناہگار نہیں ہوگا. اور صحابہ کرام علیہ رضوان کی تو کیا شان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ کے معاملے میں اللہ سے ڈرو, میرے صحابہ کے معاملے میں اللہ سے ڈرو, میرے بعد ان کو طعن و تشنیع کا نشانہ نہ بنا لینا. بس جس شخص نے ان سے محبت کی تو اس نے میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کی, اور جس نے ان سے بغض رکھا تو اس نے میرے بغض کے سبب ان سے بغض رکھا, اور جس نے انہیں تکلیف پہنچائی تو اس نے ضرور مجھے تکلیف پہنچائی, اور جس نے مجھے تکلیف پہنچائی تو ضرور اس نے اللہ پاک کو تکلیف پہنچائی. تو جس نے اللہ پاک کو تکلیف پہنچائی قریب ہے کہ اللہ پاک اس کی پکڑ فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں میں اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام کی عظمت اور ہمارے دلوں میں بڑھائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
سبحان اللہ, صحابہ کرام کی محبت کا پیغام بھی ہوا اور اس کے ساتھ نماز پڑھنے کے انداز پر بھی بات ہوئی. تو نماز بننا پڑے خشوع اور خضوع کے ساتھ, یہ بڑی مومن کی علامت قرار دی گئی ہے. والذین هم فی صلاتهم خاشعون, وہ جو اپنی نمازوں میں کیا ہیں خشوع و خضوع اختیار کرنے والے ہیں. تو میں یہ چاہ رہا ہوں کچھ خشوع و خضوع پر بھی گفتگو جو ہے وہ سرب آپ فرمائیں. حضرت امام ابو القاسم کشیری رحمہ اللہ, آپ نے نماز کے اندر خشوع اس کے بارے میں جو ہے وہ بیان فرمایا ہے, اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ خشوع کا معنی کیا ہے. فرماتے ہیں شرط الخشوع فی الصلاۃ, نماز میں خشوع کی شرط یہ ہے, یعنی آسان سمجھ لیں یوں کہ نماز کے اندر خشوع جو ہے وہ یہ ہے اللہ یعرفہ, کہ آدمی یہ نہ جانے من علی یمینہ و من علی شمالہ, کہ اس کی سیدھی طرف کون ہے اور اس کی الٹی طرف کون ہے, دائیں طرف کون ہے بائیں طرف کون ہے. ایسا منہمک ہو. خشوع کا ایک آسان معنی سرب یہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ نماز میں دل لگا ہوا ہو. کیا فرمائیں گے اس پر؟
دیکھیں قرآن کا حکم ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون, بے شک کامیاب ایمان والے وہ ہیں, کامیاب ہو گئے وہ ایمان والے جو اپنی نمازوں میں گڑ گڑاتے ہیں. الذین هم فی صلاتهم خاشعون, جن کی نمازوں میں خشوع ہے, جو اپنی نمازوں میں گڑ گڑاتے ہیں. تو خشوع دل کا نماز میں لگا ہونا, ظاہری آداب کا خیال رکھنے کے ساتھ ساتھ بندہ باطنی طور پر بھی رب کریم عز و جل کی طرف متوجہ ہو اور اپنے دل کو حاضر رکھے اللہ کی بارگاہ میں. اور جس طرح بتایا گیا کہ یہ حال ہو کہ اس کے دائیں کیا ہے بائیں کیا ہے, اس کا بھی بندے کو علم نہ ہو, یہ خشوع ہے اور یہ نصیب والوں کا مقدر والوں کا حصہ ہے. اور جب بندہ اس انداز میں نماز پڑھتا ہے ایسی برکت ملتی ہے, ایسا اسے عروج ملتا ہے, ایسی روحانیت ملتی ہے, ایسا اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ایک ایسا نور ملتا ہے کہ اس کا دل روشن ہو جاتا ہے. کیوں جب وہ نماز میں اپنے رب کریم عز و جل سے جب ہم کلام ہوتا ہے. ایک شخص وہ ہے کہ جو دوران نماز اپنے داڑھی سے اپنے بالوں سے اپنے لباس سے کھیلتا ہوا نماز پڑھتا ہے, جس کو یہی نہیں پتہ چلتا کہ نماز شروع کب ہوئی اور ختم کب ہوئی, وہ اپنی رکعتیں ہی اس کو یاد نہیں رہتی. ایک اس کی نماز ہے, اور ایک اس کے مقابلے میں اس شخص کی نماز ہے کہ جس نے نماز کے لیے اپنے لباس کا اہتمام کیا, اچھا وضو کیا, نماز سے پہلے خوشبو لگائی. لوگ آج خوشبو لگاتے ہیں, پرفیوم لگاتے ہیں لوگوں کے لیے. حق یہ ہے کہ بندہ نماز سے پہلے عطر کا اور خوشبو کا استعمال کرے کہ وہ رب کی بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہے. تو خوشبو لگائے اور اس کے بعد نماز کے لیے حاضر ہو, اور پھر اس خوشبو والی, اس دل کی حاضری والی نماز, دل کے حضور والی نماز جب پڑھے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے دنیا بھی روشن کر دیتا ہے, اور آخرت میں تو جو اس کے درجات ہوں گے وہ تو یہ بندہ قیامت کے دن اپنی آنکھوں سے دیکھے گا.
سبحان اللہ. حضرت امام ابو القاسم کشیری رحمہ اللہ یہ رسالہ کشیریہ میں ایک اور بات بڑی پیاری کہہ رہے ہیں. فرماتے ہیں اللہ کریم کے بعد نیک بندوں سے خشوع کے بارے میں پوچھا گیا, سئل عن الخشوع, خشوع کے بارے میں سوال کیا گیا, تو انہوں نے فقال, انہوں نے فرمایا الخشوع, خشوع یہ ہے قیام القلب بین یدی الحق سبحانہ. خشوع یہ ہے کہ بندے کا دل اللہ کریم کی بارگاہ میں حاضر ہو. اللہ اکبر, آپ دیکھیے اس کا جو ہے نا وہ خشوع کا جو معنی ہے اس کو یہاں پر سمجھا جا سکتا ہے. اور ہم غور کریں کہ ہماری نماز کے اندر جو ہے وہ خشوع کی کیفیت کیا ہے, یا ہماری نماز کے اندر جسے یوں بولیں کہ دل کا لگنا بننے کا یہ تصور ہونا کہ میں رب کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوں, یہ کتنا ہے اور کتنا نہیں ہے. اور سرب اگر دیکھا جائے تو بہت سارے لوگ اس چیز کا شکار ہیں, عدم خشوع کا شکار ہیں. یعنی نماز حضوری جو ہے نا, ظہوری مجھے کہنے, ظاہر جو ہے نا وہ حضوری جو ہے وہ کہیں اور ہے اور ظہوری جو ہے وہ کہیں اور ہے. یعنی ظاہر یہ کہیں اور نظر آ رہا ہے لیکن ایبسنٹ مائنڈڈ جسے یوں بولیں ایک لفظ بولا جاتا ہے. ٹھیک ہے, یہ آپ دیکھیں جو آج کل لوگ نئی نئی باتیں بنا کر کے فلسفیانہ انداز میں بتا رہے ہیں, بزرگوں نے جو ہے نا وہ حضوری ظہوری کر کے اس کو بیان فرمایا ہوا ہے. بہرحال چلیں ہم اسی پہ اسی کو لے لیتے ہیں, کوئی بات نہیں.
یہ بھی سلمان بھائی ان کا حال ہے کہ جو ایک طبقہ ہے جو نماز پڑھ رہا ہے, ایک تو وہ جن کو اللہ نے ایسا نوازا ہے کہ وہ نماز پڑھتے ہیں کہ جیسا نماز پڑھنے کا حق ہے, یہ اللہ ہمیں ان جیسا بنائے.
آمین.
ایک وہ ہے کہ جو نماز پڑھ ہی نہیں رہا, سرے سے
جی
جمعے میں آتے ہیں, عید کی نماز کے لیے آتے ہیں اور باقی نمازوں میں تو وہ ہے ہی نہیں. اور ایک جو ان دونوں کے درمیان ہے, وہ لوگ جو نماز تو پڑھتے ہیں لیکن وہی بات کہ خشوع نہیں ہے. کیسے ہو کہ وہ تصور نہیں ہے کہ میں رب کی بارگاہ میں حاضر ہوں, اور یہ پتہ دیتا ہے ان کا ظاہر کہ عام طور پر وہ سارے دن استعمال کے جو کپڑے ہیں
جی,
کام کاج میں استعمال ہوئے ہوئے کپڑے ہیں, یا رات کو جن کپڑوں میں آپ سوئے ہیں وہی اسی نائٹ ڈریس میں جو ہے وہ فجر کے لیے آ گئے. تو اگر آپ اپنے کسی ایک اچھے دوست سے بھی ملنا اس لباس میں آپ پسند نہیں کرتے, تو رب سے ملاقات کے لیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے کیسے آپ اس لباس میں آ گئے
جی,
جب آپ نے کسی دوست سے ملنا پسند نہیں کرتے. سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تو یہ شان تھی کہ آپ نے نماز تہجد کے لیے ایک لباس خاص فرمایا تھا, کہ آپ نے قیمتی لباس آپ نمازوں کے لیے استعمال فرمایا کرتے.
سبحان اللہ,
ہمارے قیمتی لباس کہاں کے لیے ہوتے ہیں؟
دعوت
پارٹی میں جانا ہو, کسی فنکشن میں جانا ہو, کسی دعوت میں جانا ہو, نماز کے لیے وہ ہوتے ہیں کہ جو چلے ایک جو طبقہ ہے کہ جن کو نمازوں کا شوق اور محبت ہے, جو کمفرٹیبل کپڑے ہوتے ہیں وہ استعمال کر لیتے ہیں. چلو جو کمفرٹیبل کپڑے آپ استعمال کریں مگر وہ نماز کے لائق بھی تو ہوں. بغیر ٹوپی کے, بغیر امامے کے, بغیر خوشبو کے نماز کے لیے کھڑے ہو جانا یہ درست نہیں ہے. خاص طور پر بغیر ٹوپی کے نماز پڑھنا اور ننگا سر ہو اس طرح نماز پڑھنا, اس کو تو علماء نے مکروہ بھی لکھا ہے کہ بغیر ٹوپی کے نماز, بلکہ بعض صورتوں میں اگر وہ نماز کو ہلکا سمجھ کر بغیر ٹوپی کے نماز پڑھا کہ جناب یہ کون سی ایسی کوئی خاص عبادت ہے کہ جس کے لیے میں ٹوپی پہنوں, تب تو حکم کفر ہے. اس نے نماز کو ہلکا جانا اور اس وجہ سے ٹوپی چھوڑ دی. اور یہ وجہ نہیں ہے صرف غفلت اور سستی کی وجہ سے کہ کہاں ابھی ٹوپی میں ڈھونڈوں گا اور کہاں ابھی میں پہن کر نماز پڑھوں گا, اس وجہ سے ہے تو بھی کراہت تنزیہی ہے. اس لیے نماز کا اہتمام یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے کو قریب کر دیتا ہے. بندہ اگر اپنے رب کے قریب ہونا چاہتا ہے تو اہتمام بڑھا دے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں خود بخود بڑھنا شروع ہو جائیں گی.
مرحبا. جس طرح انسان کو کلاس میں ایبسنٹ مائنڈیڈ نہیں ہونا چاہیے, جس طرح بندے کو جاب پہ ایبسنٹ مائنڈیڈ نہیں ہونا چاہیے, جس طرح بندے کو کوئی اور کام کرتے ہوئے ایبسنٹ مائنڈیڈ نہیں ہونا چاہیے, ویسے ہی نماز پڑھتے ہوئے بھی انسان کو ایبسنٹ مائنڈیڈ نہیں ہونا چاہیے. تو اپنے ذہن کے ساتھ, دل کے ساتھ اس کو حاضر کر کے جو ہے وہ نماز پڑھے. اور اس کا ایک آسان, بہترین اور تھوڑا سا محنت طلب جو طریقہ ہے وہ یہ ہے خالد بھائی, کہ بندہ جو نماز کے اذکار ہیں ان کا تھوڑا ترجمہ سیکھ لے, ان کا ترجمہ سیکھ لے گا تو اس کو جو ہے نماز میں جو ہے وہ دل لگے گا,
وہ یہ سمجھ لے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں اور کس کی بارگاہ میں حاضر ہوں. یہ بھی بڑی بات ہے. اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہ نماز کی, جس طرح نماز شروع کرنے جا رہا ہے تو نماز شروع کرنے سے پہلے ہی جو نیت کے الفاظ زبان سے کہہ لینا مستحب قرار دیا گیا
جی,
اس کی ایک وجہ, ایک حکمت یہ بھی بیان فرمائی کہ یہ نماز میں دل لگنے کا ذریعہ ہے. کہ جب یہ بندہ منہ سے کہہ رہا ہوگا, اقرار کر رہا ہوگا کہ میں یہ کام کرنے جا رہا ہوں, ایک فریضے کی ادائیگی کی طرف بڑھ رہا ہوں, تو اس کا دل بھی اس کے الفاظ کے ساتھ آئے گا, اس کی الفاظ کی طرف آئے گا, جس سے نماز میں اس کی توجہ بڑھے گی. اور بالخصوص جب بندہ وہ جو کچھ پڑھ رہا ہے اس کو سمجھ بھی رہا ہے, سمجھ کر کہہ رہا ہے, جس طرح بہت سے اہم مواقع پر سلمان بھائی جب بیان لیا جاتا ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ یہ بات اپنے پورے ہوش و حواس میں کر رہے ہیں, میں باقاعدگی ہوش و حواس یہ اقرار کرتا ہوں
جی میں
یہ جملے کیوں ہیں
ہاں جی میں مسمی بھی ساتھ میں کہتے ہیں نا جی چلے آگے چلتے ہیں حالانکہ لفظ مسمی نہیں ہے لفظ مسمع ہے
ٹھیک
ہے آگے جی
تو یوں بندہ جب انفیسائز کیا جاتا ہے اور توجہ دلائی جاتی ہے ایک بات پر اس کے منہ سے کچھ الفاظ نکلوائے جاتے ہیں یہ اقرار ہوتا ہے کہ اب جو آگے بات ہونے جا رہی ہے یہ بہت اہم ہے تو جب بندہ نماز پڑھنے کے لیے حاضر ہو رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ میں دو رکعت نماز کی نیت کر رہا ہوں فرض کی ادائیگی کی نیت کر رہا ہوں میرا منہ اس طرف ہے میں یوں کر رہا ہوں یہ ساری چیزیں اس کے ذہن میں کچھ تو لائیں گی اس کے دل کو کہیں تو متوجہ کریں گی بلکہ بعض بزرگوں نے یہاں تک فرمایا مفتی قاسم صاحب نے بھی ایک سلسلے میں اس بات کو ارشاد فرمایا کہ جب کوئی یہ پوچھنے کے لیے آیا نا کہ جناب میرے نماز میں دل نہیں لگتا میں کیا کروں تو بزرگوں نے اس چیز کی تعلیم ارشاد فرمائی کہ تم اللہ سے کلام کرو کہ اللہ میں دو رکعت نماز اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ تو راضی ہو جائے اب جب اتنا بڑا مقصد اس کے پیچھے ہے کہ مولا تو راضی ہو جائے اس لیے میں یہ کام کر رہا ہوں تو پھر اس کا دل کہاں ہونا چاہیے پھر اس کی توجہ کہاں ہونی چاہیے ساتھ ساتھ پھر جو نماز کے اذکار ادا کر رہا ہے یہ تو ابتدا ہوئی ابتدا کر کے پھر کیونکہ جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کے مطابق جب بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو شیطان آ کر اسے بہکانے کی کوشش کرتا ہے حتیٰ کہ وہ نماز سے فارغ نہ ہو جائے بلکہ کیا بزرگوں کی تعلیمات ہیں وہ فرمایا گیا جب ہاتھ اٹھائے باندھ کے نیت تو یہ سمجھ دونوں جہاں سے ہاتھ اٹھایا نماز میں اب یہاں بھی نہیں وہاں بھی نہیں اب صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہے اور اس کی بارگاہ میں حاضری کی لذت کو بندہ محسوس کرے اور وہ دونوں جہاں سے مستغنی ہو جائے بے پرواہ ہو جائے اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف آئے تو اس کے اور مزے ہیں پھر بندہ سوچے کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کر رہا ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جس طرح میں حمد کر رہا ہوں اس سے بہتر اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے جزا دینے والا ہے وہ مجھے یاد کرنے والا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کے سامنے اس بات کا اظہار فرماتا ہے کہ دیکھو یہ میرا بندہ ہے اور کن لفظوں سے مجھے یاد کر رہا ہے یہ میرے بارے میں کیا کہہ رہا ہے پھر ایک ایک جملے پر نظر ہو تمام رحمتیں تمام خوبیاں تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے رحمان ہے رحیم ہے قیامت کے دن کا مالک ہے روز جزا کا مالک ہے اور اس طرح پوری نماز کو اگر دیکھیں بالخصوص مجھے ایک لفظ بڑا اٹریکٹ کرتا ہے اور وہ جب بندہ رکوع سے اٹھ رہا ہوتا ہے نا تو وہ یہ کہہ رہا ہے سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد کیا معنی ہے اس کا یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی بات سنی جس نے اللہ کی حمد کی اور پیچھے قیام سے لے کر یہاں تک جو یہ کرتا ہوا آیا کیا کرتا ہوا آیا یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کرتا آیا اپنی زبان سے اللہ کریم کی تعریف کرتا آیا اور جب یہ رکوع سے سر اٹھا رہا ہے تو اس بات کو کہہ بھی رہا ہے کہ میرے رب نے میرا کلام سنا ہے جو حمد میں نے رب کی ہے وہ رب نے ہاں جی سنی ہے تو کیسا ایک دل مائل ہوگا خشوع پیدا ہوگا تو خشوع پیدا کرنے کے مختلف انداز میں سے ایک انداز یہ بھی ہے کہ نماز کے اذکار دیکھے کیا پڑھ رہا ہے سبحان ربی العظیم سبحان ربی الاعلی یہ اپنے رب کے مختلف نام اس کی مختلف صفات بیان کر رہا ہے اور ہر صورت میں یہی کہہ رہا ہے کہ اس کے لیے پاکی ہے
سبحان اللہ
وہ پاک ہے وہ ہر عیب سے پاک ہے ہر برائی سے پاک ہے ہر بلندی کا وہ مالک
سبحان اللہ سمع اللہ
صرف اگر صرف اسی جو سجدے میں جو تسبیح پڑھی جاتی ہے
اللہ
فقط اسی کا ترجمہ اگر بندے کے ذہن میں ہو نا اور تصور ہو تو شاید سجدے سے اٹھنے کا اس کا دل ہی نہ کرے
اللہ اللہ
سبحان ربی الاعلی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو یہ کلمات خاص طور پر عطا ہوئے ہیں کہ نماز میں کہاں کیا پڑھنا ہے رکوع میں کیا کہنا ہے سجدے میں کیا کہنا ہے یہ میرے رب عز و جل نے بذریعہ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر بھیجے
سبحان اللہ
جب بھی بندہ کہتا ہے سبحان اللہ وہ جب بھی کہتا ہے ہمارے یہاں بہت کثرت سے سبحان اللہ کہا جاتا ہے سبحان اللہ کا مطلب ہی یہی ہے سبحان من کل عیب و نقص
اللہ
اللہ تبارک و تعالی ہر عیب سے ہر نقص سے پاک اس تصور کے ساتھ جب وہ سجدہ کرے کہ جس پروردگار نے مجھے بنایا ہے اور جو مجھے عطا کرتا ہے جو میری تقدیر بناتا ہے جو مجھے رزق دیتا ہے جو مجھے اولاد دیتا ہے وہ ہر عیب سے اور ہر نقص سے پاک ہے تو بندے کے دل میں جو حسد کا ایک کانسیپٹ ہے ایک تصور آ جاتا ہے بعض اوقات کبھی کینہ آ جاتا ہے، کبھی بغض آ جاتا ہے، کبھی ریاکاری آ جاتی ہے، ان تمام چیزوں کا توڑ یہ ایک جملہ ہے سبحان ربی الاعلی، کہ میرا پاک پروردگار جو سب سے بلند ہے وہ ہر عیب سے اور ہر نقص سے پاک ہے، تو مجھے رزق دینے پر بھی قادر، مجھے اولاد دینے پر بھی قادر، مجھے عزت دینے پہ بھی قادر، مجھے شہرت دینے پہ بھی قادر، اور جو وہ میرے لیے بہتر سمجھتا ہے وہی چیز مجھے عطا فرماتا ہے۔ سلمان بھائی میں اور آپ بہتر جانتے ہیں،
میرے لیے بہتر ہے مجھے وہی عطا،
ہاں جو میرے لیے وہ بہتر ہے پروردگار عزوجل مجھے وہی عطا فرماتا ہے۔ مجھے یہ بتائیں کہ کیا میں اور آپ جانتے ہیں کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے، یا رب جانتا ہے ہمارے لیے کیا بہتر ہے؟
یقیناً رب جانتا ہے،
ہماری ایک سوچ ہے، ایک لمٹ ہے نا، ہم یہاں تک سوچتے ہیں کہ ہمیں یہ چار چیزیں مل جائیں تو بس ہماری دنیا اچھی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے کو بندے سے زیادہ جانتا ہے۔ تو بندہ جب سجدہ کرتا ہے اور رب کی بارگاہ میں اپنی پیشانی رکھتا ہے، یہ وہ حال اور وہ کیفیت ہوتی ہے کہ بندہ اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، سب سے قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، اور کہتا ہے سبحان ربی الاعلی، پاک ہے وہ ذات میرا رب جو سب سے بلند ہے اور ہر عیب سے اور ہر نقص سے پاک ہے، اور اس طرح وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتا ہے۔ جب بھی تو دیکھیں نا کہ بزرگوں کا دل نماز میں کتنا لگتا تھا، ہمارا دل لگتا ہے موبائل میں، گیجٹس میں، فیس بک اور ان چیزوں میں، کیوں؟ کیونکہ لذت ملتی ہے، مزہ آتا ہے، ہر تھوڑی دیر کے بعد ایک نئی ویڈیو، ایک نئی تصویر، تو ہم اس میں گھنٹوں، آج کل تو آپ کا موبائل بتا دیتا ہے کہ آپ نے موبائل کتنا گھنٹے استعمال کیا۔
بندہ جو ہے وہ نماز کی محبت دل میں بسا کر کے رکھے، اور جب نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو تو اپنے دل کو، اپنی توجہ کو نماز میں رکھے، اور اس کے لیے ایک اور بات بھی ذہن میں رکھے، ان تعبد اللہ کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانہ یراک۔ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، تم نہیں دیکھ رہے تو کیا ہوا، اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اس تصور کے ساتھ نماز پڑھے تو انشاءاللہ بہت برکتیں ملیں گی، اور اللہ پاک کی رحمت سے جب بندہ جو ہے وہ آگے بڑھتا جائے گا، عبادت کے اندر ترقی کرتا جائے گا، تو عنایات بھی اس پر ویسی ہی ہوتی چلی جائیں گی۔ نماز کا شوق اور ذوق بڑھانے کے لیے اور نماز پڑھنے کے لیے ایک ترغیب دلانے کے لیے بڑا پیارا سا کلام ہے، آئیے آپ کو سناتے ہیں۔
نماز کو چلے، اٹھو نماز کو چلے، چلو نماز کو چلے،
جلدی جلدی
نماز اٹھے، نماز کا ٹائم ہو گیا۔ نماز مصطفیٰ پڑھے، خدا کے سامنے جھکے، صحابہ بھی یہی کرے، مبلغی سبھی کہے،
چلو نماز کو چلے،
اٹھو نماز کو چلے، کرم کی ہوں گی بارشیں، خدا کی ہوں گی رحمتیں، نماز میں یہ برکتیں، تمہیں ملیں گی جنتیں،
چلو نماز کو چلے،
اٹھو نماز کو چلے، صدا اذان کی سنو، چلے خدا کرے کہ حج کروں، مدینے کاش پھر چلوں، خدا کرے کہ حج کروں، مدینے کاش پھر چلوں، فضولیات سے بچوں، میں مومنوں سے یوں کہوں،
چلو نماز کو چلے،
اٹھو نماز کو چلے، چلو نماز کو چلے، اٹھو نماز کو چلے، خدا کا تم پہ فضل ہو، نماز وقت پر پڑھو، نہ غفلت اس میں کچھ کرو، یہ کہہ کے مسجدیں بھرو،
چلو نماز کو چلے،
نماز کو چلے چلو نماز کو چلے اٹھو نماز کو چلے حی علی الصلاة
مما پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے.
کیا بات ہے جی,
کیسا پیارا کلام ہے.
بچوں کو بھی ترغیب دلانے کے لیے, بڑوں کو بھی جو ہے ذوق دلانے کے لیے بڑا پیارا یہ ماشاءاللہ ہمارے حمزہ بھائی ہیں ان کی آواز میں ہے, ریکارڈنگ بہت اچھی کرواتے ہیں, اللہ برکتیں عطا فرمائے. اور سر اب یہاں ایک اور پوائنٹ بھی ہم لے لیں کہ بالکل چھوٹے بچے, ایک تو ہیں سمجھدار بچے, ان کو تو ظاہر سی بات ہے مسجد میں لے کے جانا چاہیے, لیکن چھوٹے بچے جسے نہ سمجھ بچے ان کو بھی لوگ دیکھا ہے عید کی نماز میں لے آتے ہیں, جمعے کی نماز میں لے آتے ہیں اور پھر اپنے ساتھ ہی کھڑا کرتے ہیں. کیا فرمائیں گے اس پر؟
اتنے چھوٹے بچے جو نہ سمجھ ہیں انہیں تو مسجد میں نہیں لانا چاہیے, کیونکہ اس کی وجہ یہ کہ وہ مسجد کا ادب کا خیال نہیں رکھ سکیں گے. ہاں جب کچھ بڑے ہو جائیں اور چیزوں کو سمجھنے لگیں, شور و غل نہ کریں, تو اب انہیں مسجد میں لے کر آئیں تاکہ وہ مسجد کا بھی ادب کے بھی لحاظ رکھیں اور ساتھ ہی ساتھ وہ نماز اپنے پیرنٹس کو, اپنے والد صاحب کو, اپنے چاچا کو, اپنے بھائیوں کو دیکھ کر وہ نماز پڑھنا سیکھیں. بالکل بچوں کو مسجد سے دور کر دینا اور یہ سوچنا کہ بڑے ہو کے مسجد چلے جائیں گے, تو آپ نے بچپن میں بچوں کی جس چیز کی عادت نہیں ڈالی, بہت مشکل ہے کہ وہ بڑے ہو کر خود سے مسجد جانا شروع کر دیں. تو بچپن سے ہی لے کر جائیں, مگر کب کہ جب وہ شعور ان میں آ جائے, نماز کی اہمیت کو سمجھنے لگے اور مسجد کے تقدس کو پامال نہ کریں, مسجد کے ادب کا خیال رکھیں. اتنے چھوٹے بچے کے جو مسجد میں شور و غل کریں انہیں نہیں لانا چاہیے, اور خاص طور پر انہیں صف میں کھڑا کرنا, یہ تو ایک اور ظلم کے بعد ظلم ہے کہ جب آپ انہیں صف کے درمیان میں کھڑا کریں گے تو انقطاع صف کا مسئلہ بھی آئے گا کہ آپ نے صف توڑ دی. اب اس بچے کی وجہ سے آپ کا بچہ آپ کو اچھا لگ رہا ہے, لیکن برابر والے کو اس کی بھی وہی کیفیت ہو, یہ ضروری تو نہیں ہے. عام طور پر انسان اپنے بچوں کو لے کے چلا جاتا ہے, کبھی کسی دعوت میں یا کسی چار دوست بھی جمع ہوتے ہیں نا تو وہ اپنا اپنا بچہ لے آتے ہیں.
جی
اسی موقع پر تو اچھا لگتا ہے, لیکن ہر موقع پہ اچھا نہیں لگتا. آپ کا بچہ آپ کو اچھا لگ رہا ہوتا ہے مگر باقیوں کو اچھا نہیں لگ رہا ہوتا. تو مسجد میں جب آپ اپنے ساتھ چھوٹے بہت چھوٹے بچے کو لے کر جاتے ہیں تو اس سے دیگر نمازیوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے, اس لیے اتنے چھوٹے بچوں کو مسجد میں لے کر نہیں آنا چاہیے. البتہ بڑے ہو جائیں, آپ کے کندھے کے برابر کھڑے ہونے لگے, انہیں بالکل صفوں میں بھی کھڑا کریں اور انہیں اپنے ساتھ مسجد میں بھی لے کر آئیں, بلکہ نہ آئیں تو انہیں سمجھا کر بھی اپنے ساتھ مسجد میں ضرور
لے کر آنا ہے. مرحبا, بڑی پیاری بات کہی. اور بچہ اگر آ ہی جائے صف میں کھڑا ہو جائے تو اس کو میرا خیال ہے پیار سے بھی پیچھے بھیجا جا سکتا ہے, اور ہمارے ہاں یہ چیز وہ ہو جاتی ہے, نگلیکٹ ہو جاتی ہے, اس پر توجہ نہیں رہتی. بعض اوقات بچوں کو کیا کرتے ہیں, اس کو پکڑ کے کھینچ کے اس کو پیچھے جہاں بھی ہیں یوں کر کے, یہ انداز جو ہے وہ نہ اپنائیں. آپ اس کو پیار سے کہیں گے بیٹا پیچھے چلے جائیں, تو بھی چلا جائے گا, ایسی بالکل چلا جائے گا. جو نماز پڑھنے آ گیا ہے تو وہ پیچھے بھی اس کو آپ بھیجیں گے تو پیار سے بھی چلا جائے گا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بعض اوقات بچہ سمجھدار ہوتا ہے, وہ اب ٹیگ تو اس پر بچے کا ہی آئے گا لیکن وہ سمجھدار ہوتا ہے, باشعور ہوتا ہے, اور اتنا مطلب ہوتا ہے کہ اس کو آپ مطلب بالغ بچہ تو صف میں اس جگہ کھڑا ہو سکتا ہے, تو اس کو بھی بچے کو مطلب یہ 13 سال کا ہے, 12 سال کا ہے, اس کو بھی پیچھے ہی بھیجنا ہے,
نہیں
یہ نہ کیا جائے, اس کو کھڑا رہنے دیں. اس کو پیچھے بھیجنے کی شرعاً بھی اجازت نہیں ملے گی, ظاہر سی بات ہے اس کو پیچھے بھیجیں گے تو یہ صف بھی ٹوٹے گی. وہ جو کھڑا ہے وہ صحیح صف میں کھڑا ہے, اب اس کو نکال کے پیچھے کریں گے تو یہ صف توڑنے کے مترادف آئے گا, اور جماعت کھڑی ہونے والی ہے اور اس وقت انقطاع صف کرنا, صف توڑنا یہ زیادہ برا ہے. ٹھیک ہے,
دوسری بات ہے اس بچے کی دل آزاری ہے, آپ نے یہ ظلم ہے کہ آپ نے اس بچے کو اگر وہ بالغ ہے اور صف میں کھڑے ہونے کے قابل ہے آپ نے اٹھا کر اس کو پیچھے بھیج دیا.
جی
یہ شاید ساری زندگی وہ یہ بات یاد رکھے کہ میرے ساتھ کسی چچا نے یہ کام کیا تھا, تو وہ آپ کو اچھے لفظوں سے تھوڑی یاد رکھے گا. تو یہ انتہائی نامناسب ہے کہ ہم اپنی سمجھ سے فیصلہ کریں کہ کس کو پیچھے ہٹانا ہو, کس کو صف میں رکھنا ہے, ایسا نہیں کرنا چاہیے, ان کو اپنے ساتھ صف میں کھڑا رکھنا چاہیے.
صحیح, مرحبا. کال دیتے ہیں خالد بھائی,
جی
میسیجز بھی ہیں, کالز بھی ہیں. مرحبا جی, کال.
کھلے آنکھ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں نماز کے فضائل کے بارے میں علماء کرام جو ہے نا بتا رہے ہیں. میرا یہ سوال ہے, یہ نماز مومن کی معراج ہے یہ حدیث پاک ہے, تو اس بارے میں مقصد علماء کرام اس کو خلاصہ کریں کہ کس طرح مومن کی معراج ہے.
جی سر,
جس طرح میں نے ابتدان بھی عرض کیا کہ معراج جو ہے بلندی کو کہا جاتا ہے, سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پروردگار عز و جل سے ملاقات, یہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی معراج ہے. اور اسی معراج میں نماز کا تحفہ ملا, اور یہ بندوں کی اور مومنین کی معراج ہے کہ جب بندہ اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑا ہوتا ہے نماز کی کیفیت میں, تو یہ اپنا نصیب بلند کر رہا ہوتا ہے.
سبحان اللہ,
یہ اپنے آپ کو ترقی دے رہا ہوتا ہے,
اور
پروردگار عزوجل کی بارگاہ میں اس کے رتبے اور درجات بلند ہو رہے ہوتے ہیں. تو یوں نماز جو ہے وہ مومن کے لیے معراج ہے.
مرحبا, ماشاء اللہ. جی
محمد کامران عطاری یونان کے شہر انوفتہ سے عرض کر رہا ہوں. ماشاء اللہ عز و جل, سلسلہ کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے مدینہ مدینہ. مدنی چینل کے توسل سے الحمدللہ عز و جل بہت سارا علم دین سیکھنے کو ملتا ہے. سلمان بھائی کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ نماز میں خشوع و خضوع کیسے حاصل ہو, برائے کرم اس حوالے سے کچھ رہنمائی فرما دیجئے. جزاک اللہ خیرا.
آمین آمین, آباد رہیں, خوش رہیں, سلامت رہیں. جی سر,
نماز میں خشوع و خضوع کے لیے ظاہری اسباب کا سب سے پہلے اہتمام
جی.
کریں
جی.
اس طرح ہم نے ہماری گفتگو جاری تھی اور اس موضوع پر بھی بات ہوئی کہ اچھا وضو ہو, اچھی خوشبو ہو, اچھے کپڑے ہوں, اور پھر اس کے بعد نماز کے معنی پر اس کی توجہ ہو, رب کی بارگاہ میں کھڑا ہو, تو یہ تصور ہو کہ میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑا ہو رہا ہوں. تو ظاہری طور پر جن جن چیزوں کا یہ خیال رکھ سکتا ہے اور جن اسباب کو یہ اختیار کر سکتا ہے ان تمام ہی اسباب کو اختیار کرے, اور ہر وہ چیز جو نماز میں خلل ڈالنے والی ہو اس کو دور کر دے. مثال کے طور پر کسی کو گھڑی پہننے سے الجھن ہوتی ہے, ایک مثال ہے, یا انگوٹھی سے الجھن ہوتی ہے, اتار دے نماز میں. چشمہ پہن کر نماز پڑھنے سے اس کو الجھن ہوتی ہے, اتار دے. تو ہر وہ چیز جو نماز میں خلل کا باعث بنتی ہے اس کو دور کر دے, اور ہر وہ چیز کہ جو نماز میں اسے ترقی دیتی ہے اور اسے خشوع و خضوع دیتی ہے اور شریعت نے اسے اجازت دی ہے اس کو اختیار کرے. مثال کے طور پر ایک چھوٹی سی بات
جی,
کہ ایک شخص آنکھیں بند کر کر نماز پڑھنا, علماء نے اسے مکروہ لکھا ہے کہ آنکھیں بند کر کے نماز پڑھی جائے, آنکھیں کھلی ہو اور سجدے کی جگہ پر اس کی نظر ہو جب یہ حالت قیام میں. لیکن ایک شخص ہے کہ جس کو آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنے میں لطف آتا ہے اور اسے یوں لگتا ہے کہ مجھے زیادہ لذت مل رہی ہے اور میں پروردگار عزوجل کے قرب میں زیادہ اسے اچھا محسوس ہو رہا ہے, تو اس کے لیے بالکل اجازت ہے کہ وہ آنکھیں بند کر کے نماز پڑھے. اسی طریقے سے جن جن باتوں کو خیال, جن جن باتوں کا ظاہری طور پر خیال رکھنا چاہیے انہیں رکھے, اور جب نماز شروع ہو جائے تو پھر باطنی طور پر بھی اپنے دل سے بھی یہ تصور جمائے کہ میں رب کریم عز و جل کی بارگاہ میں حاضر ہوں اور اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے. اور ایک بات جسے بزرگوں نے لکھا کہ بندہ ہر نماز اس تصور کے ساتھ پڑھے کہ یہ نماز میری زندگی کی آخری نماز ہے. تو جب بندے کو پتا ہے کہ میں نے اگلی نماز, ایک تصور ہے کہ اگلی نماز پڑھنی نہیں ہے, یہ زندگی کی آخری نماز ہے, تو اس کی نماز کی حالت اور کیفیت کیا ہوگی. اس تصور کے ساتھ بھی نماز پڑھے گا تو ان شاء اللہ عز و جل خشوع بھی نصیب ہوگا اور خضوع بھی نصیب ہوگا.
مرحبا, ماشاء اللہ. جی کون. اچھا یہاں میں ایک بات پہلو فراموش نہیں کرنا چاہیے, نماز کے اندر جو خشوع کچھ چیز ہے نا وہ یہ ہے, موبائل. موبائل کیا ہے؟ خشوع کچھ ہے, یعنی آپ کی توجہ کو ختم کرنے کے لیے یہ نماز میں موبائل کافی ہے.
یہ پوری جماعت میں ایک کے پاس بھی بچ جائے نا,
ہاں جی,
تو سب کی نماز
کا خشوع برباد کر دیتا. یہ بھی ایک بات ہے اور بڑی صحیح بات آپ نے دلائی ہے اس کے اوپر. تو موبائل اپنا ممکنہ صورت میں بند کر لیں, اور اگر بند نہیں ہو سکتا تو کم از کم اس کو ایسا سائلنٹ کریں کہ یہ وائبریٹ بھی نہ کرے, سائلنٹ ہو جائے. جیسے عدنان بھائی اگر موبائل جیب میں ہے اور وائبریشن کر رہا ہے تو توجہ نماز میں رہے گی
نہیں رہے
گی؟ کیا مشورہ ہے آپ کا؟
خشوع بالکل ٹوٹ جائے گا.
ہاں جی,
توجہ جو ہے بالکل چلی جائے گی موبائل کی طرف.
ہائے ہائے ہائے, اللہ اکبر, اللہ ہمارے حال پر رحمت فرمائے. تو موبائل کو سائلنٹ کریں, اور ایسا سائلنٹ موڈ پر جب اس کو لے کر کے آئیں تو ایسا لے کر کے آئیں کہ اس کی وائبریشن بھی کیا ہو جائے,
ختم ہو جائے,
بند ہو جائے. ٹھیک ہے, تو موبائل کا بھی استعمال اللہ کرے بندے کو جو ہے وہ آ جائے. موبائل کے اندر ایک بہر چھوڑے موبائل کا کیا بتانا ہے، اللہ خیر کرے جتنی بات بتا دیے وہی کافی ہے، آگے چلتے ہیں.
جیسے سلمان بھی ایک بات یہاں عرض کروں گا انشاءاللہ، آگے بھی چلتے ہیں کہ اپنا نا ایک ذہن بنا لیں کہ مسجد میں آنا ہے نا تو جو چیزیں لکھی ہوئی ہیں ان کو تھوڑا سا پڑھ بھی لیں. لکھا ہوتا ہے، اسٹیکرز لگے ہوتے ہیں، موبائل بند کر دیں. اچھا امام صاحب جب جماعت شروع ہونے والی ہوتی ہے تو کم از کم یہ دو اعلان تو کمپلسری ہو گئے، ایک تو صفین درست کر لیجیے اور دوسرا موبائل فون ہو تو بند کر لیجیے. اچھا اسی وقت ابھی اعلان کیا ہے امام صاحب نے، جب وہ کہہ رہے ہیں تو کچھ سن تو لیں وہ کیا کہہ رہے ہیں، اور اگر واقعی ہمارے فائدے کے لیے ہے تو وہ کام کر لیں. سب درست کرنے کا ہے تو وہ بھی کر لیں، موبائل فون بند کرنے کا ہے یا سائلنٹ کرنے کا ہے تو وہ بھی کر لیں. ایسا دیکھا جاتا ہے کہ ابھی اعلان کیا ہے امام صاحب نے، ابھی نیت باندھی ہے جناب، موبائل بج گیا. وہ ایک اچھا موبائل بھی ایسے شخص کا بجتا ہے، کئی مرتبہ میں نے اس بات کا مشاہدہ کیا کہ جو اس اعلان کرتے وقت امام صاحب کے جملے ادا کرتے وقت وہ بندہ مسجد میں تھا، پہلی صف دوسری صف کا نمازی ہے، اور اس بیچارے کا موبائل بج جائے گا، سب کو ہی ڈسٹرب کرے گا. تو ایک کم از کم یہ ذہن بنا لیں کہ جو اعلان ہونا اس پہ کان دھر لیں، یہ کوئی بات کہی جا رہی ہے ہمارے بھلے کے لیے، ہمارے فائدے کے لیے کہی جا رہی ہے، ماننی ہے، قبول کرنی ہے انشاءاللہ.
مرحبا، بڑی پیاری بات کی. ویسے میرا تو ہے خالد، جب میں کمرے سے نکلتا ہوں تو موبائل سائلنٹ کر کے نکلتا ہوں
سبحان
اللہ نماز کے لیے. بر امام صاحب کو بچھائیے کہ وہ اپنا موبائل دیکھ لیں، حرج نہیں ہے دیکھنے میں بھی، اگر عادت ورد ہے. جیسے آپ کا طریقہ بھی یہی ہے کہ موبائل سائلنٹ کر کے نکلتے ہیں تو پھر بھی دوبارہ دیکھنے میں بھی حرج نہیں ہے.
نماز سے پہلے دیکھ لینا.
جی سر، نماز سے پہلے دیکھے گا، ظاہر سی بات نماز کے اندر کیسے وہ کرے گا معاملہ، اللہ رحمت کی نظر فرمائے.
موبائل سائلنٹ الارم بج گیا.
جی
موبائل سائلنٹ تھا، الارم بج گیا، وہ ایسی ٹائمنگ کا لگایا ہوا تھا تو ایسا ہوا. جب اچھا جس کا موبائل بےچارے کا بج جاتا ہے تو لوگ اس کی طرف دیکھتے بھی بہت عجیب و غریب نظروں سے ہیں، اور تقریباً ہلاک کر دینے والی نظروں سے ہی اس کو دیکھ رہے ہوتے، تو ان نظروں سے بھی اپنے آپ کو بچائیں اور دیکھ لے کے اس ٹائم کا کوئی الارم بھی تو نہیں لگا ہوا، اگر وہ لگا ہو تو اس کو بھی بند کر دے کہ اب جاگ ہی رہا ہے.
الارم بند نہ بھی کریں، میں یہ کہوں گا اگر تو موبائل میں الارم بج گیا ہے سو اٹس مینس کہ سائلنٹ جو پروفائل ہے اس کی سیٹنگ ٹھیک نہیں ہے. آپ سائلنٹ جب اس کو کریں نا
تو پھر
سائلنٹ کا مطلب ہے اس کی ہر شے، اس کا میڈیا والیوم ہے وہ بھی گرائیں، اس کا نوٹیفیکیشن والیوم ہے وہ بھی اس کا گرائیں، اس کا مطلب رنگ ٹون ہے اس کو بھی گرائیں، الارم ہے تو اس کو بھی سائلنٹ موڈ کے اوپر لے کر آئیں، یعنی ہر شے کا والیوم آپ کو کیا کرنا پڑے گا، زیرو کرنا پڑے گا. پھر انشاءاللہ جب موبائل سائلنٹ ہو گیا ہے تو امن ہی امن ہے. الحمدللہ دعوت اسلامی کی جو اپلیکیشن ہے پری ٹائمنگ سر، جس میں ہے آپ ٹائم سیٹ کر دیں تو وہ اتنے ٹائم کے لیے آپ کے موبائل کو سائلنٹ پروفائل پر لے جائے گا. یہ ماشاءاللہ ایک بڑا اچھا جو ہے فیچر دیا ہے، اس کو بھی اگر یوٹیلائز آپ کر لیں، استعمال کر لیں تو انشاءاللہ جو موبائل نماز میں خلل ڈالتا ہے اس سے بچا جا سکتا ہے. کچھ فرمائیں گے آپ؟
اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم موبائل سائلنٹ کرتے ہیں اور یہ سوچ کر الارم چھوڑ دیتے ہیں
جی
کہ رات میں اگر کوئی کال آتی ہے تو وہ کال ہمیں ڈسٹرب نہ کرے، لیکن الارم
بچتا
ہمیں اٹھنا ہے،
صحیح
اگر اس کو بھی سائلنٹ کر دیا تو اٹھیں گے کیسے،
ایسی بات.
لیکن نمازوں کے لیے جو ہے وہ ایروپلین موڈ پہ بھی ڈالا جا سکتا ہے
جی،
اور خاص اگر توجہ ہو اہتمام ہو تو کیا جا سکتا ہے کہ وہ تمام نوٹیفیکیشن ساؤنڈز کو اگر بند کر دے
جی،
تاکہ یہ ہے کہ نماز میں توجہ کہیں اور نہ جائے،
نہیں ہونی چاہیے. مرحبا، آگے چلتے ہیں. جی جی کال.
عمر فاروق اتاری ہے، میری کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں گزارش ہے کہ مجھے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے پروگرام کا ٹائٹل کلام سنا دیں، جزاک اللہ خیرا.
ٹائٹل کلام سننے کے لیے زیادہ محنت کرنے کی حاجت نہیں ہے، انشاءاللہ پروگرام جب اینڈ ہوگا تو ٹائٹل دوبارہ چلے گا، آپ سن لیجیے گا، اللہ آپ کو برکت دے. میسیجز کچھ لیتا ہوں جی. فارسی کلام سنائیں، ترم فرسودہ جاں پارا یہ سنا دیں. یہ ہے جی، آگے ہے سوال، آپ اب نہیں کر رہے، آپ کو سوال بھی کرنا چاہیے، ٹھیک ہے جی، بڑی مہربانی. وہ پروگرام کے شروع میں جو سوال پوچھتے تھے شاید اس حوالے سے کہہ رہے ہیں، میسج کرنے والے بہت شکریہ. شکریہ اتار کا منقبہ سنائے امیر السنت کی، بہت مہربانی. فارسی کلام سنائیں، کافی دنوں سے فرمائش آ رہی ہے عدنان بھائی، اس کو بھی جو ہے وہ آپ دیکھیں. باقی ہیں جی، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے یہ کلام سنائیں. یہ ہیں جی، چلیں جی نام بھی سے کلام سنتے ہیں پھر آگے چلتے ہیں.
صلو الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. کیا بتاؤں کیا مدینہ ہے, کیا بتاؤں کیا مدینہ ہے, بس میرا
چھوڑ کر اٹھ کے جاؤ کہاں مر جاتا
دو اشعار اور ایک یہ کہ تجھ پہ قربان سب حسین و جمیل تم میں ایسا جمال رکھا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ تیرے قدموں میں موت مل جائے بس یہی ایک سوال رکھا ہے
تجھ پہ قربان سب حسین و جمیل
کلام ہے. سر مجھے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے قریب کرنے میں اس کلام کا بھی جو ہے وہ ایک بڑا کردار ہے. ہم جب آتے تھے بڑی راتوں کے جو اجتماعات ہوتے تھے تو اس میں ہمارے وزیر آباد کے بڑے پیارے نعت خوان ہیں افتخار تاری بھائی، ماشاء اللہ بڑے پرانے ذمہ دار بھی ہیں، تو وہ یہ کلام جو ہے پڑھتے تھے اور کیا ہی ان کا زبردست انداز تھا. مرحبا اور کیا بات ہے. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں سر ایک چیز اور میں نے جو بڑی غور کی ہے، تو جس طرح ایک نماز میں خشوع خضوع کی بات ہے ویسے ہی ذکر مصطفیٰ میں بھی ایک خشوع خضوع کی بات ہے. بندہ ذکر مصطفیٰ سن رہا ہے، جب جھومنے کا موقع ہے تو وہ جھوم بھی رہا ہے، اور کوئی ذوق والی بات بن رہی ہے تو پھر اشک بھی بہا رہا ہے. یہ بھی ایک بڑا پیارا انداز ہے. اللہ ہم سب کو جو ہے وہ نصیب فرمائے، اور نماز کی اللہ ہم سب کو محبت بھی عطا فرمائے اور اس میں خشوع و خضوع بھی عطا فرمائے اور ذکر مصطفیٰ کرتے رہنے کی سعادت بھی نصیب فرمائے. نماز کی اہمیت پر، فائدوں پر، خشوع و خضوع پر ہم نے جو ہے وہ بات کی ہے، تو با جماعت نماز ادا کرنا یہ بھی ایک بڑا اہم جو ہے وہ حکم ہے، اس کے حوالے سے کچھ ارشاد فرمائے.
با جماعت نماز ادا کرنا، آپ سب جانتے ہیں کہ با جماعت نماز ادا کرنا یہ تنہا نماز پڑھنے کے مقابلے میں 27 گنا زیادہ فضیلت رکھتا ہے.
سبحان اللہ.
ایک تو یہ بات، پھر پروردگار عز و جل کا حکم بھی ہے کہ ورکعوا مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو.
صحیح.
صحیح. با جماعت نماز پڑھنے میں یقیناً بہت سارے فائدے ہیں, جس میں اگر ایک بات کریں, اگر ایک سائنٹیفک روح سے کہ با جماعت نماز پڑھنے میں ایسا کیا خاص ہے؟
جی
گھر میں بھی تو آپ نماز پڑھ سکتے ہیں, اللہ کی عبادت کرنی ہے. بات دراصل یہ ہے کہ جب بندہ عبادت کے لیے کھڑا ہوتا ہے, خاص طور پر نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے, تو اس کے جسم سے ایک پازیٹو ریزز نکلتی ہے. جب گناہ کرتا ہے تو نیگیٹو ریزز نکلتی ہے, لیکن جب عبادت کرتا ہے, طواف کرتا ہے, صفا مروہ کی سعی کرتا ہے, دعا کرتا ہے, نماز پڑھتا ہے, تو ایک جسم سے پازیٹو ریزز نکلتی ہے. اور بندہ جب مسجد میں حاضر ہے اور صف میں کھڑا ہے اور ہر مسلمان کا کندھا دوسرے کندھے سے ٹچ ہے, ایک ملا ہوا ہے, تو لوگوں کے جسم سے نکلنے والی جو پازیٹو ریزز ہیں وہ ہر نمازی کو فائدہ دے رہی ہوتی ہے. جب ہی آپ محسوس کرتے ہیں کہ گھر میں نماز پڑھنے میں وہ روحانیت نہیں ملتی, وہ شوق اور وہ جذبہ اور وہ لذت اور وہ لطف نہیں ملتا جو لطف اور لذت اور روحانیت مسجد میں نماز ادا کرنے سے ملتی ہے, کیونکہ سب کے جسم سے نکلنے والی ریزز اس کو فائدہ دیتی ہے. آپ دیکھیں دوران طواف آپ کو عام طور پر کوئی برائی کا خیال نہیں آئے گا.
جی
کیوں؟ کیونکہ سب کے سب لوگ طواف کر رہے ہیں, ہر ایک کے جسم سے جو ہے وہ نیکیوں بھری شعائیں نکل رہی ہیں اور دوسروں کو اس کا اثر ہو رہا ہے. وہاں ایک کیفیت ہے, آپ رو بھی رہے ہیں, عشق بھی بہا رہے ہیں, دعائیں بھی مانگ رہے ہیں. وہ کیوں ہیں؟
جی
اس لیے کہ جب سب مل کر طواف کرتے ہیں تو جہاں مسلمانوں کا اجتماع ہوتا ہے تو وہاں تمام ہی مسلمانوں کو اس کا فائدہ ہوتا ہے, اس کی روحانیت بڑھتی ہے. اور عام طور پر بندہ اگر کسی ایسی محفل میں ہو کہ جو لوگ غفلت کا شکار ہے
تو پھر ویسے ہی اسی رنگ میں رہ جائے گا,
پھر اس کا نماز پڑھنے کا کہاں سے دل چاہے,
دل بھی نہیں کرے گا.
لوگ بیٹھے جوا کھیل رہے ہیں تو اس کی کیفیت کیا ہوگی, آپ تصور کر سکتے ہیں. تو نماز پڑھنے کے جہاں دیگر فائدے ہیں, وہاں یہ ہے کہ روحانیت بھی بڑھتی ہے با جماعت نماز پڑھنے سے, اور ترقی اور تقویٰ بھی ملتا ہے.
مرحبا. کبھی صرف کسی کے صدقے میں کرم ہو جاتا ہے بندے کے اوپر. اسلام پڑھتے ہیں, سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.
يا نبي سلام عليك, يا رسول سلام عليك, يا حبيب سلام عليك, صلوات الله عليك, طلع البدر علينا من سلام.